कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली पुरानी सुनो।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ ہمارے نئے ایپیسوڈ پروگرام کا نام ہے کہانی کے پیچھے کہانی۔ مختلف حکایات، مختلف سٹوریز، مختلف کہانیاں آپ سے شیئر کی جاتی ہیں اور ان کا مقصد کچھ سیکھنا، کچھ سمجھنا، اور بظاہر کچھ معلوم ہو اور بیک اینڈ پہ کچھ اور ہو، اس طرح کی سچویشنز کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ بھی ایک سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، مختلف انداز پر ہم سیکھ سکتے ہیں مختلف چیزوں کو۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سٹوریز جو ہے وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی اور ان میں پایا جانے والا جو سبق ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال مدنی بھائی، ویلکم۔ عمران مدنی بھائی، آپ کو بھی مرحبا۔ انشاءاللہ ایک دور بھی مبلغین تشریف لانے والے ہیں۔ شروع کرتے ہیں بلال بھائی سے اور دیکھتے ہیں کہ آج بلال بھائی کے پاس کیا سٹوری ہے۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج جو کہانی میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کہانی کے پیچھے ایک کہانی تو ہے ہی ہے جو کہ اس پروگرام کا فارمیٹ بھی ہے، لیکن جس کہانی کے پیچھے کہانی ہے تو اس کے پیچھے پھر ایک اور کہانی ہے۔
اچھا، یعنی کہ سلسلے کا نام چینج کرنا پڑے گا۔
چینج تو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ ایک واقعے میں
پیچھے کہانی۔
جی ہاں، کہانی کے پیچھے کہانی اور اس کے پیچھے بھی ایک اور کہانی۔ اور یہ جو کہانی ہے، واقعہ ہے، سٹوری ہے، یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بحر الدموع عربی زبان میں انہوں نے لکھی، اور جس کا ترجمہ دعوت اسلامی نے بھی پبلش کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کا جو نام ہے وہ ہے آنسوؤں کا دریا۔ بڑی زبردست کتاب ہے، تصوف کے موضوع پر بڑے اچھوتے دلچسپ واقعات ہیں، وہ پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے اور دین کا بہت کچھ انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، خاص طور پہ تصوف کے پرسپیکٹو سے،
ماشاءاللہ۔
تو اس کے اندر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ حدیث پاک ہے۔ ہوا یوں کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، اور وہ امام تھے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور نماز تھی عصر کی۔
صحیح۔
تو کہتے ہیں کہ عصر کی نماز میں جب پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، تو رکوع، اب آپ کو پتہ ہے کہ رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، لیکن کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو رکوع ہے وہ اتنا طویل ہو گیا، اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آج سر مبارک رکوع سے نہیں اٹھائیں گے، یہ ہمیں گمان ہو گیا۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ کچھ دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے آپ قومہ کی طرف آ گئے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بقیہ نماز جس طرح مکمل آپ نے فرمائی تو ہم نے ان کے پیچھے نماز مکمل کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل فرما لیا تو پھر آپ ایک رخ پر بیٹھ گئے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی طرف رخ کر کے، اور پھر آپ نے یہ پوچھا کہ میرا بھائی، میرا جو چچا زاد ہے علی، وہ کہاں ہے؟ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آخری صفوں کی طرف سے، پہلی صف میں نہیں تھے، دوسری میں بھی نہیں تھے، جو آخری صفیں تھیں نماز کی، وہاں سے آپ نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، میں یہاں پر موجود ہوں۔
سبحان اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے قریب آ جاؤ۔ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہاں سے اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ علی کیا بات ہے کہ کیا تم نے مجھ سے پہلی صف کے فضائل نہیں سنے جو میں نے بیان کیے ہوئے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بالکل سنے ہوئے ہیں۔
صحیح۔
تو آپ نے پھر پوچھا کہ علی پھر کیا وجہ ہے کہ جب میں نے یہ پوچھا ہے کہ علی کہاں ہے تو تمہاری جو آواز آ رہی ہے وہ آخری صفوں سے آ رہی ہے اور تم پہلی صف میں مجھے نظر نہیں آئے، کیا ایسا ہوا کہ حسنین کی محبت نے تمہیں روک دیا؟ یعنی تم ان کے ساتھ کھیلنے میں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ تمہیں تاخیر ہو گئی اور تمہیں آخری صفوں میں جگہ ملی، کیا ایسا ہوا؟ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی محبت کی بات آ جائے تو حسنین کی محبت پھر ہمیں کہاں روک سکتی ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے؟ تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر علی وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کیوں نہیں تھے، آخری صف میں کیوں تھے؟ اب یہ ہے کہانی کے پیچھے کہانی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ جب بلال نے اذان دی تو میں اس وقت مسجد میں ہی تھا۔
اچھا،
اذان میں نے مسجد میں بیٹھ کر سنی ہے، اور جب اذان مکمل ہو گئی تو اس کے بعد میں نے دو رکعت نفل بھی ادا کی ہیں۔
صحیح۔
اور پھر میں مسجد کے اندر ہی موجود تھا، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو بلال نے اقامت کہی، میں اس وقت بھی مسجد کے اندر ہی تھا، اور جب اقامت کہہ لی اور تکبیر اولیٰ کا وقت آیا میں اس وقت بھی مسجد کے اندر موجود تھا، لیکن پھر کہتے ہیں کہ مجھے وضو کرنے کے لیے جانا پڑا تو میں پھر وہاں سے نکل گیا، تھا پہلی صف کے اندر ہی اور اذان سے اقامت تک موجود تھا۔ کہتے ہیں میں پھر واپس آیا اپنے گھر، جب گھر میں آیا تو میں نے پکارا فاطمہ، حسن، حسین، کوئی موجود ہی نہیں تھا، کسی نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ اب کہتے ہیں مجھے پانی کی ضرورت تھی اور مجھے وضو کر کے نماز میں حاضر ہونا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ اس وقت میری حالت بالکل ایسے ہو گئی کہ جیسے کسی ماں سے اس کا بچہ گم ہو جائے، کیونکہ ادھر جماعت کھڑی ہو چکی ہے، یہاں مجھے پانی نہیں مل رہا، وضو کر کے مجھے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اسی عالم میں پریشانی کے اندر وہاں پر موجود تھا، کھڑا ہوا تھا، کہ اچانک مجھے اپنے دائیں جانب سے سیدھی طرف سے ایک آواز آئی۔
اچھا،
میں نے وہاں جیسے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک پیالہ موجود تھا، اور وہ پیالہ سونے کا تھا، اور اس پیالے کو جو ڈھکا ہوا تھا وہ ایک سبز رومال سے ڈھکا گیا تھا، اور وہ جب میں گھر کے اندر آیا تھا تو اس وقت میں نے کوئی ایسا برتن نہیں دیکھا تھا، وہ سونے کا پیالہ بھی اسی وقت ایک دم کہیں سے آیا اور اس کے اوپر سبز رنگ کا رومال، گرین کلر کا رومال بھی اس پر ڈھکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب رومال ہٹایا تو اس کے اندر پانی تھا، اور پانی کی کیفیت یہ تھی کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور جب میں نے اس کو استعمال کیا تو اس کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا، اتنا میٹھا پانی۔ تو کہتے ہیں میں نے فوراً اس سے وضو کیا، اور اس کے بعد میں نے جو رومال تھا اس سے اپنا اعضاء وضو کی جو زائد تری تھی جو مسجد کے فرش پر نہ ٹپکے وہ میں نے صاف کی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف جیسے ہی نکلنے لگا تو اچانک مجھے پھر ایک آواز سی محسوس ہوئی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جو پیالہ تھا سونے کا وہ غائب ہو چکا تھا، جو رومال تھا وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔
کیا بات ہے۔
تو کہتے ہیں پھر میں وہاں پر آیا تو چونکہ اگلی صف میں صحابہ کرام موجود تھے تو پھر مجھے آخر کی صفوں میں جگہ ملی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے میں آ تو اپنے وقت پر گیا تھا، مجبوری کی وجہ سے جانا پڑا، اور پھر آیا ہوں تو مجھے آخری صفوں میں جگہ ملی ہے۔ اب یہ تو تھی کہانی کے پیچھے کہانی، لیکن اسد بھائی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو پہلی رکعت میں رکوع کو اتنا لمبا فرمایا تھا کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا لگا کہ شاید آج سر مبارک نہیں اٹھائیں گے،
اتنا
اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی مرحبا مرحبا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری اس کہانی کے پیچھے کیا کہانی تھی۔
صحیح۔
آپ نے ارشاد فرمایا، علی بات یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر گئے ہو وضو کرنے کے لیے تو تمہارے پاس وہ جو پیالہ آیا وہ جنتی پیالہ تھا، اور اس کے اندر جو پانی تھا وہ جنتی پانی تھا، جنت سے آیا ہوا پانی تھا، اور وہ پانی حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام لائے تھے۔
سبحان اللہ۔
اور وہ جو تم نے اس کے اوپر گرین کلر کا سبز رنگ کا رومال ڈھکا ہوا دیکھا پیالے پر، وہ رومال لانے والے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔
سبحان اللہ۔
اور فرماتے ہیں کہ جب میں رکوع میں گیا پہلی رکعت کے تو تم چونکہ وہاں پر گھر میں وضو کر رہے تھے، آنے میں تاخیر ہوتی، اس وقت تک میں پہلی رکعت مکمل کر چکا ہوتا، تو مجھے اس رکوع کے اندر روکنے والے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی وضو کر رہے ہیں، آپ رکوع کو لمبا کیجیے تاکہ علی آ جائیں اور تکبیر اولیٰ کا ثواب ان کو ملے، پہلی رکعت کے وہ شامل ہو جائیں، تو مجھے وہ روکنے والے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔
سبحان اللہ۔
پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، جو تم سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرمائے گا، اسے آباد کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ہلاک کر دے گا۔
اللہ۔
اب اس سٹوری کے اندر، جس کے اندر دو پیچھے بیک سٹوریز موجود تھیں، اس میں پہلی تو بات جو واضح ہے وہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ ہے،
بے شک
کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رکوع کو لمبا فرمایا،
سبحان،
اور یہ تو آپ کے لیے رکوع کو لمبا فرمایا اور آپ کے صاحبزادے کے لیے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک تو یہ ان کی شان والا جو بلند و بالا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کے عشق کا دم بھرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت اطاعت بھی کرواتی ہے نا،
بے شک،
تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا وہ نماز سے محبت کے معاملے میں کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ مولا علی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت نہیں نکلی ہے، نماز کا وقت بھی نہیں نکلا ہے، صرف یہ کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے اور ان کو مسجد سے واپس آنا پڑا وضو کے لیے، اور آپ یہ اپنی مثال یوں دے رہے ہیں کہ میری حالت ایسے ہو گئی جیسے کسی ماں سے اس کا بچہ گم ہو گیا ہو، تو کیا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہماری بھی ایسی حالت ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب بلال نے اذان دی میں مسجد کے اندر موجود تھا، یعنی مسجد کے اندر اذان سنی ہے، اور ہمارا حال یہ کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مثال جماعت ظہر کی 1:30 بجے، تو ہم پھر گھر سے نکلتے بھی 1:30 بجے ہیں کہ ہم پہنچیں گے وضو مسجد کے اندر ہی کریں گے، اور جب تک ہم شامل ہوں گے تو چوتھی رکعت ہمیں آرام سے مل جائے گی، تو جماعت سمجھے مل جائے گی، باقی اپنی رکعتیں ہم پڑھ لیں گے، بلکہ عدنان بھائی بھی موجود ہیں، عمران بھائی بھی موجود ہیں، امام ہیں ماشاء اللہ دونوں، مجھے بھی یہ شرف ملتا ہے۔ آج کل یہ چیز زیادہ محسوس ہوگی کیونکہ سردی ہے تو پنکھے بند ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب رکوع میں جائیں پہلی رکعت کا ہو یا دوسری رکعت کا ہو تو بعض اوقات ایک دھمک سننے کو ملتی ہے، وہ دھمک کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو وضو کر کے بعض اوقات بہت اتنی تیزی میں دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں، ان کے قدموں سے آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کس لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہمیں یہ رکوع مل جائے تاکہ ہمیں یہ رکعت مل جائے۔ تو میں ان کو کہوں گا، میں ان کو یہ جملہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے دوڑنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یقیناً آپ نماز کی محبت کے لیے آ رہے ہوں گے، تو یہ دوڑنا مسجد میں نہ ہو، کیونکہ مسجد میں تو اتنی زور سے پاؤں رکھ کر چلنا بھی منع ہے جس سے آواز پیدا ہو۔ آپ نے دوڑنا ہے تو اذان سن کر مسجد کی طرف دوڑ لیا کر، اور جب مسجد میں آ جائیں تو ایک وقار کے ساتھ اور ایک بڑے اچھے انداز کے اندر آپ حاضر ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا تقدس بھی پامال نہ ہو اور آپ کی جو عبادت ہے وہ بھی بہترین طریقے پر۔
ماشاءاللہ، جی
کہ جیسے بعض لوگ آخر میں ہی آتے ہیں،
جی
اچھا بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخری رکعت کو ہی پکڑنا ہے،
ٹھیک
ہے۔ اچھا آپ ناظرین بھی شاید اس کے ساتھ اتفاق کریں اس بات سے کہ جو مسجدوں میں جاتے ہیں باجماعت پڑھتے ہیں، اچھا اگر جماعت جو ہے نا بالفرض 8 بجے ہے تب بھی 2-4 لوگ جو ہے نا وہ آخری صف میں اور آخری رکعت میں ہی نظر آتے ہیں، یعنی مسبوق ہوتے ہیں وہ، جب امام سلام پھیر دے اپنی پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا اسی طرح اگر جماعت 7:45 بجے ہو جائے تب بھی یہی حال ہے، جماعت 7:30 بجے ہو جائے تب بھی یہی حال ہے، جماعت 7:30 بجے تھی 7:45 ہو گئی 8 ہو گئی تب بھی یہی حال ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے یا آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں یا انجانے میں ہو جاتا ہے، تو ایسا بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلی صف کی فضیلت ہے اور جماعت کی بھی فضیلت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔
بہیویئر کی بات ہے اور رسپانسبلٹی کی بات ہے، اور یہ تو نماز کا معاملہ ہے، یہ تو سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ شاید اپنے آفس میں بھی لیٹ پہنچتے ہوں گے، شاید میٹنگ میں بھی لیٹ پہنچتے ہوں گے، اور گھر کا کام اگر کوئی کرنا ہے تو وہ بھی آخری وقت میں کرتے ہوں گے۔ تو اصل بات جو ہے وہ انسان کی اپنی طبیعت کی ہے۔ بہرحال بڑا ہی پیارا یہ واقعہ تھا جس میں شان مصطفیٰ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد میں موجود ہوتے ہوئے کس نے پیالہ پہنچایا، یہ بھی پتا تھا، کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ درپیش ہے یہ بھی پتا تھا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی اس کے اندر ہے، بہت کچھ اس ایک واقعے کے اندر ہے۔ اور آخر میں جو ہم سب کے لیے سبق ہے وہ نماز سے محبت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز سے محبت عطا فرمائے اور ویسی عطا فرمائے جیسا نماز کے ساتھ محبت ہمیں کرنی چاہیے، اور جماعت بھی ظاہر مرد پر جو ہے وہ جماعت واجب ہے، تو جس پر جماعت واجب ہے تو اس کو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، یعنی اگر جس پر واجب ہے اس نے گھر میں بھی پڑھ لی تب بھی اس کی نماز تو ہو گئی، لیکن اس کو ترک جماعت کا جو گناہ ہے وہ بہرحال ملے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نماز، جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ نیت کیجئے، آج تک اگر سستی تھی تو چلیے جب آنکھ کھلی ہوا سویرا، جو بھی اس کے تقاضے ہیں، اگر نماز قضا ہو گئیں تو اس کے تقاضے پورے کیجئے، جماعت ترک ہو گئی تو اس پر جو بھی اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرنا ہے وہ کیجئے، اور آئندہ زندگی کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے مبلک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی ایسی سٹوری ہے کہ جس کے پیچھے بھی ایک سبق ہے.
جی اسد بھائی، ایک بڑی خوبصورت واقعہ
زیادہ آپ نے بڑی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، کوئٹہ کے لوگوں کی طرح ڈالی ہوئی ہے گلے.
چلے سردی ہو رہی نا ماشاء اللہ.
چلیے،
بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اس کا واقعہ ہے.
میں نے کہا بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح.
اللہ اکبر. تو وہ غریب شخص تھا اور اس کے پاس جو ہے وہ ایک درہم تھا. اس کی زوجہ نے اسے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے جو ہے وہ آپ لے آئیں. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے گھر سے نکلا، تو رستے میں ایک سوالی اسے ملا اور اس نے اسے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو. تو اس غریب شخص کے پاس جو ہے وہ ایک درہم ہی تھا، اس نے وہ اسے اللہ کے نام پر دے دیا.
سبحان اللہ.
اور ظاہر کھانا لینے جب جا رہا تھا اور ایک درہم جو تھا وہ جب سائل کو دے دیا تو اب کچھ رہا نہیں پیچھے. واپس لوٹ آیا گھر پر اور زوجہ کو آ کر جو ہے وہ سارا سلسلہ بتایا کہ اس طرح ایک درہم تھا اور ایک سائل نے سوال کیا، میں نے اسے اللہ کے لیے دے دیا. زوجہ بھی بڑی صبر والی خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ چلو یہ چرخہ لے جاؤ اور یہ جا کر بازار میں فروخت کرو اور اس سے جو رقم آئے تو اس سے کھانا لے آنا.
صحیح.
چنانچہ وہ شخص جو ہے وہ چرخہ لے کر بازار گیا، اسے اس نے جو ہے وہ فروخت کیا. بیچ کر جو رقم آئی اس سے اس نے ایک مچھلی خریدی اور وہ مچھلی لے کر گھر پہنچا اور زوجہ کو دی مچھلی. زوجہ نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے ایک قیمتی ہیرا جو ہے وہ برآمد ہوا.
واہ.
تو اب اس کی زوجہ جو تھی اس نے اس جو شخص تھا اس کو بتایا کہ اس طریقے سے اس کے پیٹ سے جو ہے وہ تو قیمتی ہیرا نکلا ہے. تو اب وہ شخص جو ہے وہ بازار لے کے جب اس قیمتی ہیرے کو پہنچا تو بازار میں اس کی ایک اچھی خاصی قیمت لگی کہ یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے. یوں اس شخص کے پاس جو وہ کثیر مال و دولت
جمع
اس ہیرے کے بدلے میں جمع ہو گیا. ایک درہم اللہ کی راہ میں اس نے دیا تھا، اللہ پاک نے اس کو کتنا خوبصورت نعم البدل عطا فرمایا. اسد بھائی، جب مال اس کے پاس آ گیا، کثیر مال ہو گیا، اب دن پھر گئے، اچھے دن آ گئے اور خوشحالی کا ایام آ گئے، کھانے کی فراوانی ہو گئی، لباس کی فراوانی ہو گئی، گھر بھی اچھا ہو گیا. ایک دن پھر اس کو ایک سائل جو ہے وہ رستے میں ملا اور اس نے اس سے کہا کہ میں محتاج ہوں، مجھے کچھ دو اللہ کے لیے. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اسد بھائی اور اسے اپنے گھر لے آیا، اپنا آدھا مال اس کے سامنے رکھ دیا.
سبحان اللہ.
اور اسے کہا یہ لو بھائی، یہ آدھا مال میں نے اپنا تمہیں اللہ کے لیے دیا.
کیا بات ہے.
اب جب اس نے آدھا مال دیکھا کہ اس شخص کا اتنا بڑا دل، اتنا سخی، اتنا فیاض، اتنا دینے والا، اتنا خرچ کرنے والا، اس نے کہا کہ مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں، تمہارا مال تمہیں ہی مبارک ہو. میں تو ایک فرشتہ ہوں اللہ کی جناب سے جو تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا.
سبحان اللہ.
اور سنو، تم نے جو پہلے ایک درہم اللہ کی راہ میں دیا تھا، اللہ پاک نے اس کے بدلے تمہیں 100 کی رات اجر عطا فرمایا ہے.
سبحان اللہ. سبحان.
اور اس 100 کی رات میں سے 1 کی رات کا اجر وہ تھا جو تمہیں ایک موتی کی صورت میں عطا کیا گیا
دنیا کے اندر.
دنیا کے اندر. اور بقیہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائے.
سبحان اللہ.
سبحان اللہ. اسد بھائی، یہاں پر ہمارے لیے بڑا سیکھنے کو ہے کہ جب کچھ نہیں ہوتا، بعض لوگ اس وجہ سے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں،
دینے کو کچھ نہیں ہے،
دینے کو کچھ نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ دینے کے لیے کوئی مالیت کا یا بڑے بڑے رقم کا ہونا ضروری نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت کا تعلق تمنگری سے، مالداری سے نہیں، سخاوت کا تعلق تو دل سے ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس غریب کو کیسا دل عطا فرمایا تھا، اس کے پاس ایک ہی درہم تھا، اس نے وہ بھی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیا. پھر اللہ پاک نے اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے کیسا مال امال فرمایا. اور پھر جب آ گیا مال تو ایسا نہیں کہ وہ اس مال کے اوپر تکبر کرنے لگ گیا، اترانے لگ گیا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گیا اور اس کو اپنا کمال اور اپنا فضل سمجھنے لگ گیا. نہیں نہیں، اس کی لو پھر بھی بارگاہ الہی میں ہی لگی رہی کہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. اب جب سائل ملا تو اب اس کے دینے کا گراف بھی بڑھ گیا. پہلے ایک ہی درہم تھا تو ایک اللہ کی راہ میں دیا، اب جب مسائل آیا تو ایسا نہیں کہ اس نے کہا کہ تھوڑا بہت مال دے دو پکڑا دو, نہیں
کنجوسی,
بلکہ کنجوسی سے کام لیتے ہوئے, بلکہ سخاوت کے سخاوت کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ کر اس شخص کو دیا. سبحان اللہ, اللہ پاک نے اس کو کیسا انعام عطا فرمایا.
ماشاءاللہ, یہاں پر بڑی پیاری بات ہے, اور دونوں اس واقعے میں دونوں کمپیریزنز ہیں, اور یہ ہم اپنے بارے میں بھی غور کر سکتے ہیں اور معاشرے کے دیگر افراد اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ موجود رہتے ہیں, اور ایک وہ ہیں کہ جو نہ دینے کا یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم کیا دیں. اور سچی بات تو یہ کہ جب بھی صدقہ یا رائے خدا میں خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے تو ذہن فوراً بہت زیادہ مالداروں کی طرف رغبت کرتا ہے, چلا جاتا ہے کہ شاید وہی لوگ دیں گے, جبکہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اسی میں سے کچھ دے دیجئے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ ہر غریب کنجوس ہوتا ہے یا ہر مالدار جو ہے وہ سخی ہوتا ہے. ماشاءاللہ, کئی ایسے صدقے کے صورتیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں یہاں پر بزرگ خواتین جو ہماری یوں سمجھے کہ 25-30 سال پہلے کا جو کلچر تھا اب بھی کسی حد تک باقی ہے, لیکن کہیے کہ زیادہ اسٹرانگ تھا کہ ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ کھانا بنا کر محلے میں, مسجد میں مسافروں کے لیے ضرور پیش کرنا ہے. اسی طرح جو بزرگان دین کے ایام ہوتے تھے تو اسپیشل بنتا تھا, بلکہ اب بھی ہوگا لیکن پہلے یہ رواج کہیں زیادہ تھا کہ خاص طور پر جمعہ کے دن خصوصی کھانا بنتا تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے, عید کا دن ہے, اور ایک سیلیبریشن ہے, اسلامک ڈے ہے, فضیلت ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں, تو کچھ اسپیشل بنتا تھا اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اور اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ دے دیا جاتا تھا. تو دینے والا دل ہونا چاہیے, اور اگر آپ کا دینے کا ذہن ہوگا تو انشاءاللہ آپ ضرور دیں گے. ایک دفعہ مفتی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا سخاوت جو ہے وہ پرانے زمانے میں ہی دفن ہو گئی, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, آج بھی اس کی نظیر اور مثال ملتی ہے, یعنی کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والے ایک سے بڑھ کر آج بھی لوگ موجود ہیں. آج بھی کم آمدن کے باوجود اس میں سے بچا بچا کر جو ہے وہ دینے والے موجود ہوتے ہیں. تو میں اور آپ یہ غور کریں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا دیتے ہیں. کچھ ایسے ہمیں ایریاز ڈیفائن کر لینے چاہیے کہ یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ضرور دینا ہے. سب سے پہلے دینے کے اندر یہ ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہے, سب سے پہلے اپنے عیال ہیں, ان کے حق ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. پھر جو قریبی ہمارے رشتہ دار ہیں ان میں ہم نے خرچ کرنا ہے, مدد کرنی ہے, خاص طور پہ جو ضرورت مند ہے اور غریب ہے. پھر ہمارے ہمسائے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح کچھ سوشل اور اسلامک کلچرل ہماری رسپانسبلٹیز ہیں. مثال کے طور پر ہمارے محلے کی جو مسجد ہے اس کے اخراجات کس نے پورے کرنے ہیں؟ اماں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ورنہ جمعہ تو تقریباً لوگ پڑھتے ہیں, تو جمعے کے دن اگر 500 نمازی ہیں تو شاید 100-150 ہی دیتے ہیں. بھائی وہ جو چندہ ہے اسی سے مسجد کے اخراجات نے پورا ہونا ہے. تو یہ ہماری ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ مسجد محلہ جو ہے اس کے اخراجات ہم ہی نے پورے کرنے. اسی طرح دینی مدرسہ ہے, جیسے دعوت اسلامی کے جامعات ہیں, مدارس ہیں, تو یہ ماشاءاللہ ایک تعداد میں موجود ہیں. تو اب یہ بھی ہمارا ایک سوشل اور کلچرل, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ یہاں پر جو پڑھیں گے وہی علماء بنیں گے, حفاظ بنیں گے, کل ہمارے امام بنیں گے, تو ان مدارس کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری. اسی طرح اور جو دینی امور ہوتے ہیں, جیسے دعوت اسلامی کو ہم پیش کرتے ہیں تو دعوت اسلامی ہمیں ریٹرن بیک کرتی ہے. آپ اس وقت جو بیٹھے گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں تو یہ جو آپ تک سیٹلائٹ میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں. کون پورا کرتا ہے؟ سوسائٹی پوری کرتی ہے, آپ لوگ پورا کرتے ہیں. تو یوں چند جگہیں ہمیں مارک کر لینی چاہیے منیمم, کہ بھائی یہاں تو مجھے دینا ہے 2-3 جگہ, اور پھر اس کے بعد جتنا آپ دا مو دا میریئر والی بات ہے, جتنا گڑ اتنا میٹھا, انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک جو ہے وہ نوازے گا. اور دینے والے دیتے ہیں, آج بھی دیتے ہیں, اللہ نے نوازا. میں نے ایک مسجد دیکھی افریقہ کے کسی کنٹری کے اندر, اور اس کے پیچھے ایک برکت بھی تھی. ترکی کے کسی شخص نے وہ مسجد بنائی, اور مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ اس ایک شخص نے غالباً 4 ارب روپے پاکستانی اس پہ خرچ کیے تھے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو خواب میں جو ہے وہ زیارت ہوئی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور مسجد کا کہا گیا تو اس نے ماشاءاللہ ایک شخص نے ہی وہ پوری مسجد تعمیر کیا. اچھا اب اللہ نے اس کو ظاہر ہے کہ کھربوں دیا ہوگا جس میں سے اس نے اربوں جو ہے وہ ایک مسجد پہ خرچ کیا, لیکن دیا نا. اسی معاشرے کا ہی وہ فرد, اسی دنیا اور اسی زمانے کا ہی وہ شخص. اسی طرح آپ کے علاقوں میں بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک ہوں گے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں سخی ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے.
اللہ جی, ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات پریشانی آتی ہیں, ایون کہ اس طرح کی چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا, بڑا کھلا ہاتھ ہوتا ہے ان کا, لیکن جب ان پر بھی کوئی مصیبت پریشانی یا مالی طور پر تنگی آتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کو پہلے روک دیتے ہیں.
جی
اچھا, باقی اخراجات کو بھی روک دیتے ہیں, اس میں بھی کچھ وہ ظاہر ہے کہ چینج لے کر آتے ہیں, لیکن بات اصل یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے تو مال بڑھتا ہے. اس طرح کی روایات موجود ہیں, تو صدقہ کرنے سے تو مال بڑھتا ہے.
بلکہ قرآن کی آیت جو ہے وہ کتنی پیاری ہے,
جی,
جس میں گندم کی بالی کی جو ہے وہ
جی ہاں
مثال دی گئی ہے, اور یہ کتنی عقل کے قریب ہے اور پریکٹیکل ایگزامپل ہے.
کل سم بلاتن مئۃ حبہ,
جی,
اس طرح کے قرآن پاک میں.
تو اب ایک دانہ ڈال کر کسان سینکڑوں کی امید رکھتا ہے اور اس کو ملتا ہے, آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں نا.
بالکل,
یعنی کہ گندم کے دانے تو چند ہوتے ہیں لیکن اس کی جو فصل ہوتی ہے وہ ہزاروں میں اور لاکھوں میں ہوتی ہے. تو صدقہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال مال کے بڑھنے کی اس طرح سے دی گی. تو اللہ پاک کے وعدوں پر ہمیں اعتماد جو ہے وہ ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے, اور دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے کہ عمران بھائی نے کہا کہ مالدار بعض اوقات آزمائش میں آ جاتا ہے, بالکل آ جاتا ہے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. تو اللہ کی راہ میں خرچ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے, انشاءاللہ اسے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کی جو نیکی ہیں وہ جو اجر و ثواب ہے اس کا تو ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے. بڑھتے عدنان بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی سٹوری ہے جسے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص جو ہے وہ ملا اور اس نے اپنا واقعہ مجھے سنایا کہ جو اس نے دیکھا تھا. اس نے کیا دیکھا, کہتے ہیں کہ میں ایک بار سفر میں کہیں جا رہا تھا, چلتے چلتے ایک ایسے جنگل بیابان میں ویران جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی. سناٹا ہو کا عالم, رات کا وقت, اور کہتے ہیں کہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی. اب ایک دم دل کے اندر جو ہے وہ خطرہ سا بھی محسوس ہوا کہ یہاں جو ہے اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو پھر کیا بنے گا. کہتے ہیں لیکن میں چلتا رہا تو میں نے دور دیکھا مجھے دو جھوپڑیاں نظر آئی. تو اب مجھے جو ہے وہ پیاس اور کھانے کی طلب بھی ہونے لگی, تو میں نے ان جھوپڑیوں کے قریب گیا, میں نے کہا شاید یہاں سے کچھ کھانے کو ملے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کے صدا لگائی کہ بھائی کچھ کھانے کے لیے ہے آپ لوگوں کے پاس. تو میری آواز لگانے پر اس کے اندر سے دو بوڑھی خواتین جو ہے وہ باہر آئیں.
اچھا,
ان میں سے ایک عمر رسیدہ تھی اور ایک کی عمر دوسری کے مقابلے میں کچھ کم تھی.
صحیح.
تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بات چیت کی کہ مجھے جو ہے وہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے. تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اس خالق و مالک کی قسم جس جو تمہیں یہاں لے کر آیا, ہمارے پاس فی الوقت ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے ہم آپ کی مہمان نوازی کر سکیں.
صحیح.
تو اب جب یہ بات ہوئی تو اب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اور حیرانی یہ ہوئی کہ بھائی ان دو خواتین ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے اگلا سوال یہ کیا کہ آپ لوگ یہاں جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟
میں تو چلو مسافر ہوں.
ہاں جی,
اور آپ
تو جھوپڑیاں لگا کے یہاں رہ رہی ہیں, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسرا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ یہاں سے جو مسافر وغیرہ گزرتے ہیں ان سے جو ہے وہ ہمارا کھانا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے, تو یوں ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے. یہ بات چیت کر کے جب کوئی ایسی سبیل امید نہ بنی یہاں سے, تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے کچھ دور جا کے اور بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے. میں نے کہا رات یہاں گزاروں اس کے بعد پھر جاؤں گا. کہتے ہیں جب آدھی رات گزری نا تو اچانک مجھے ایک طرف سے گدھے کے زور زور سے چیخنے کی آواز آنے لگی.
صحیح.
اور فرماتے ہیں کہ وہ آواز جو ہے نا وہ شدت اختیار کرتی گئی, پہلے آہستہ آہستہ پھر تیز 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 ہوتی رہی.
اور فرماتے ہیں کہ ایسے میں نیند کدھر سے آئے, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آواز جو تھی وہ کچھ دیر آئی اور پھر ختم ہوگی. کہتے ہیں مسلسل آدھی رات کے بعد سے جو شروع ہوئی صبح تک میں وہ آواز سنتا رہا, کبھی اس طرف جو ہے وہ کروٹ لیتا, کبھی اس طرف کروٹ بدلتا, اور ایک جنگل کے اندر ایک دہشت والا معاملہ, نہ اٹھ کر جا سکتا تھا اس وقت رات میں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا بات ہے. کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا, اسی طرف جو ہے نا میں نے چلنا شروع کر دیا. میں نے کہا دیکھوں معاملہ کیا ہے, بات کیا ہے. عام طور پر جانوروں کی جو آواز ہوتی ہے وہ ایک دو دفعہ مطلب وہ بولا اس کے بعد ختم, لیکن یہ کیا معاملہ ہے, ساری رات جو ہے وہ آدھی رات کے بعد سے میں یہ آواز سنتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب میں چلتے 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 کچھ دور پہنچا تو اب مجھ پر وہ جو خوف تھا نا وہ مزید بڑھ گیا. سامنے ایک عجیب منظر تھا. فرماتے ہیں وہ عجیب منظر یہ تھا, ایک قبر تھی اور اس کے اندر ایک گدھا دفن تھا, اور وہ گدا بھی یوں دفن تھا کہ پیٹھ کا کچھ حصہ اس کا اور سر کا حصہ باہر تھا, اور یہ چیخنے چلانے کی آواز اسی گدھے کی تھی. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا تو مجھ پر تو کب کبھی تاری ہو گئی. میں وہاں سے دوڑا اور اس وہ جو دو جھونپڑیاں تھیں میں ان کے قریب آیا, اور اب میں نے ان سے آ کے کہا, میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ قبر والا کون ہے, یہ گدھے کو جو یہاں دفن کیا گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی نا تو ان دونوں نے کہا کہ اگر آپ اس کے بارے میں نہ معلوم کریں نہ پوچھیں تو اس میں کیا حرج ہے.
اللہ اکبر.
اس نے کہا اگر آپ بتا دیں تو اچھا ہے, میں تو پریشان رہا ہوں, تو وہی یہ معاملہ تو حل ہو, گتھی تو سلجھے, مسئلہ کیا ہے. تو اب یہ اس ساری کہانی کے پیچھے, سارے واقعے کے پیچھے, وہ جو گدھا تھا وہ گدھا تھا کیا تھا, اب اس راز سے ان دونوں خواتین نے پردہ اٹھایا.
اللہ.
ان میں سے وہ جس کی عمر کچھ کم تھی دوسری کے مقابلے میں, اس نے کہا بات دراصل یہ ہے, یہ جو ابھی تم نے منظر دیکھا ہے اور گدھے کو جو تم نے دفن دیکھا, یہ میرا شوہر اور اس بوڑھی اماں کا بیٹا ہے.
اللہ.
تو اب کہنے لگے, میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے. تو اس خاتون نے بتایا, اس نے کہا بات دراصل یہ ہے, یہ اپنی ماں کا انتہائی نافرمان تھا, اور اتنا نافرمان کہ میں نے اس سے بڑھ کے نافرمان ماں کا کوئی دیکھا ہی نہیں. یہ برے کام کرتا تھا, گھر میں آتا اور اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بدتمیزی کرتا دنیا کی زندگی کے اندر. اور کہتا ہے اس نے بتایا کہ جب یہ گھر آتا ماں اس کو روکتی تو اس پر یہ بات ماں کی تسلیم کرنے کی بجائے بد کلامی کرتا ماں کے ساتھ, اور یہ یعنی ایک تو بد زبانی اور اوپر سے پھر اس طرح کے جملے کہتا, کہتا کیا تم گدی کی طرح جو ہے وہ چیختی رہتی ہو, اور یوں بھی جو ہے وہ دکھ پہنچاتا, اور اوپر سے پھر کہتا دفع ہو جاؤ یہاں سے میرے پاس سے. تو ماں جو ہے وہ اس کو سمجھاتی, لیکن ظاہر سی بات ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے بندے کا لبریز ہو جاتا ہے. ایک دن ماں کی زبان سے نکلا, جو بار بار ماں کو گدا کہتا تھا گدی کہتا تھا, ایک دن ماں کی زبان سے نکلا اللہ تجھے گدا بنا دے.
اللہ.
اب وہ خاتون کہتی ہے کہ اس پاک پروردگار کی قسم جس نے ہمیں یہاں اس جنگل میں قرار عطا فرمایا ہے, یہاں مکین بنایا ہے, اس کا انتقال ہوا جس دن ہم نے اس کو دفنایا نا اسی دن یہ گدا بن چکا.
اللہ.
اور اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, یہ روزانہ رات کو اسی طرح جو ہے نا وہ چیختا چلاتا ہے, اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ہے اس کو وہ یہ ہے کہ اب یہ دنیا سے چلا گیا, لیکن لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے کہ روزانہ رات کے وقت اس نے چیخنا چلانا شروع کرنا ہے, اور صبح تک جو ہے نا وہ یہی معاملہ رہتا ہے. تو یوں انہوں نے ایک جو
پردہ اٹھایا
اس معاملے سے, تو بات یہ سامنے آئی کہ یہ والدہ کا نافرمان تھا.
یہ تو بات بالکل پتھر پر لکیر ہے, اور یہ بات بیان بھی کی گئی کہ گناہ تو گناہ ہے کوئی سا بھی ہو, اس کی سزا تو ہوتی ہے, لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کا جو انجام ہے وہ دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے.
جی
ایسا کم ہوتا ہے, جیسا
حدیث پاک میں بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, فرمایا بعض گناہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے, یعنی اس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے, آخرت میں اس کا حساب کتاب ہوگا, لیکن فرمایا وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں بھی بندے کو دی جاتی ہے, ارشاد فرمایا ان میں سے ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے. اور اس طرح کے یہ جو معاملات ہیں اس پر بعض محدثین کرام نے بہت سارے واقعات کو بھی جمع کیا, خاص طور پر والدین کے حوالے سے. تو یوں اور والدین کی خدمت کے حوالے سے جو اجر اور ثواب ہے, اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی خدمت پر نوازا دنیا میں, یہ پورا ایک باب ہے اسلامی تاریخ کا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے اور ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے. آدمی ویسے بھی جو شخص ہم پر احسان کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے, عقل صحیح کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جو شخص ہم پر احسان کرے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں, اس کے احسان کے نیچے اپنے آپ کو اپنے کندھوں پر ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بندہ میرے کام آیا تھا. تو جو ایک آدھ مرتبہ احسان کرے ہم اس کی دید قدر کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں کہ یار یہ میرا محسن ہے. تو والدین وہ محسن ہیں جو سال ہا سال اپنے آپ کو بعض اوقات مشقت میں, بعض اوقات نہیں بلکہ یقیناً بہت مرتبہ وہ مشقت میں ڈال کر اپنی اولاد کا بھلا کر رہے ہوتے ہیں, وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو, ضروریات کو پورے کرنے کے اعتبار سے ہو, دیگر اور معاملات کے اعتبار سے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو فضل یہ فرمایا کہ ہم ویسے ہی ان کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں, لیکن اب جب ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اس پر فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے.
بے شک جی بالکل, اور یہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک اس اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ہر زمانے میں اس ٹاپک کی ضرورت رہی, لیکن اس زمانے میں جتنی اس کی ضرورت ہے شاید ماضی میں کبھی نہ تھی, کیونکہ مجموعی طور پر لوگ جو ہے وہ بے باک ہوتے چلے جا رہے ہیں. ماں باپ کا معاملہ ہو, دوست احباب کا معاملہ ہو, یا کوئی سا بھی معاملہ ہو, مجموعی طور پر لوگ جو ہے وہ بے باکی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ماں باپ کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ سینسیٹیو ہے, ہمیں زیادہ اس بارے میں غور کرنا چاہیے, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے کسی قول سے, ہمارے کسی فعل سے, یہ تو بہت بڑی بات ہے جو اس واقعے کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی. علماء نے یہاں تک لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اولاد پر یہ لازم ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو سکے ماں باپ کو راضی رکھے, یعنی کہ دیر از نو اینی ادر وے, یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ آپ سے ناراض ہوں. ہاں بہت کم کہیں پہ جا کر کوئی ایسا درجہ آتا ہے کہ جہاں پر وہ اذیت کوڑنے والا معاملہ, وہ بہت بہت زیادہ کم ہے. اکثر جو ہے وہ اولاد ہی کی طرف سے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں, اور اگر ماں باپ کی جانب سے کوئی آزمائش ہو بھی تو وہ بھی تو ایک آزمائش کی صورت ہے, جس طرح دیگر صورتیں ہوتی ہیں. وہاں پر بھی اولاد پر یہی لازم ہے کہ وہ نافرمانی سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھیں اور ماں باپ کی اطاعت کی طرف ہی آگے بڑھیں. بڑھتے ہیں عمران بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا واقعہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. دو میاں بیوی تھے اور دونوں ساتھ رہتے تھے, تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی کہ آپ ان کو جا کر بتائیں کہ ان کی جوانی کے اندر یا پھر ان کے بڑھاپے کے اندر ان کو مالدار کر دیا جائے گا. تو اب یہ بتائیں کہ یہ جوانی میں مالدار ہونا چاہتے ہیں یا بڑھاپے میں مالدار ہونا چاہتے ہیں. تو اس وقت جو شوہر تھا وہ کہنے لگا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جوانی میں مالداری کو قبول کر لیتے ہیں, کیونکہ جوانی میں طاقت بھی ہوگی تو مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہوگا, ضرورتیں بھی ہوں گی, تو جوانی کے اندر مال کو لے لیتے ہیں. لیکن اس کی زوجہ نے, اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں, ہم جو ہے نا وہ بڑھاپے میں مال کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ عبادت کا اصل وقت تو جوانی ہی ہے کہ جوانی میں اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے, لہٰذا ہم جو ہے جوانی کو چھوڑ کر بڑھاپے میں جو ہے مال کو قبول کرتے ہیں, اگر اللہ نے دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے میرے مولا کی مرضی, رب کی مرضی. تو اب شوہر بھی اس بات پر متفق ہو جاتا ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے اور ہم جو ہے بڑھاپے کے اندر مال کو قبول کرتے ہیں. تو اس وقت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ میاں بیوی یہ بات بتاتے ہیں وہ جاتے ہیں, تو اللہ رب العالمین اس وقت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی فرماتا ہے, اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان سے جا کر فرمائیں, ان سے کہیں کہ تم نے جو ہے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے پیچھے آپ لگے, یعنی یہ سوچنے کے بجائے کہ مال کو زیادہ کس طرح لیا جائے اور کس وقت میں لیا جائے, اس سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کی عبادت زیادہ توجہ کے ساتھ, محنت کے ساتھ کس وقت میں کی جا سکتی.
واہ واہ.
تو تم نے اللہ کی عبادت کو پسند کیا, اللہ رب العالمین نے تمہیں جوانی میں بھی مال عطا فرما دیا, بڑھاپے میں بھی مال عطا فرما دیا.
سبحان
اللہ. اب یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے, اور اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر دنیا اسے اپنا غلام بنا لیتی ہے اور دنیا اسے اپنے پیچھے بھگاتی ہے, لیکن جو بندہ آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے, اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اپنی قبر حشر موت کی تیاری کرتا ہے, اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے اور دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. اب دنیا اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے. قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر اس طرح کے مفہوم کو بیان کیا گیا ہے, جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرۃ خیر وابقا, فرمایا کہ آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے. اچھا, اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے, اور جو متقی لوگ ہیں, ڈرنے والے ہیں, ان کے لیے آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے.
بے شک.
تو اب آخرت کے پیچھے لگا جائے تو اللہ رب العالمین دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے. دیکھیں ہماری زندگی ہے اسد بھائی کتنی
جی.
میں آپ کو ایک حدیث مبارک سناتا ہوں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین ستین الى سبعین, فرمایا کہ میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال ہے, یعنی ہماری جو ایوریج لائف ہے وہ 60 سے 70 سال کی ہے, یعنی زیادہ سے زیادہ عمر مجموعی طور پر, کچھ لوگ اس سے اوپر بھی بڑھ جاتے ہیں, لیکن اب جو اس سے اوپر بھی بڑھتے ہیں تو بڑھاپا ایک الگ جو ہے وہ بیماریوں کا نام اور آزمائش کا نام ہے. تو بہرحال ہماری جو زندگی ہے وہ چند سالوں کی ہے, اور کامیاب اور بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جتنا جہاں پر رہنا ہو اس کی تیاری کے اندر لگا رہے. اللہ والوں کے واقعات بڑے ملتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا, اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیا, دنیا کو ان کے پیچھے ڈال دیا. ہم کیا کرتے ہیں اسد بھائی کہ ہم مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اپنے رب کو بعض اوقات کوئی ناراض کر دیتا ہے. جب رب کو راضی کریں گے تو سب راضی ہو جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ورضوان من اللہ اکبر, فرمایا اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کو راضی کریں, اس کی عبادت کر کے, نماز پڑھ کے, گناہوں سے بچ کر اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں گے تو ہر چیز کا مالک و خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ہے. تو جب مالک و خالق راضی ہو جائے گا ہر چیز انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے قدموں میں,
ماشاءاللہ بہت بہت
دنیا آخرت بہتر ہو.
جی بالکل, بہت بنیادی بات ہے, اور اس کے اندر بیلنس جو ہے وہ ضروری ہے. دنیا کے پیچھے اتنا مشغول ہو جانا کہ جس کی وجہ سے آپ کی آخرت کا نقصان ہو جائے تو یہ تو بالکل ہی ایک عجیب سی بات ہے, اور اس پر بہت کلام کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں, کتنا سنتے ہیں. عموماً ہماری جو توجہ ہوتی ہے, ہمارا جو ایک براٹ اپ ہے بچپن ہی سے, تو اس کے اندر دنیاوی ترقی اور مال و زر کا کمانا اور نعمتیں اور یہ ساری چیزیں تو ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ نے آج تک جتنی ٹریننگز زندگی میں حاصل کی ہیں تو اس میں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ دنیا پر مشتمل تھی, اور کتنی ایسی تھی کہ جس کے اندر آخرت کی گول سیٹنگ آپ کو بتائی گئی؟ تو ہم اپنے پروفیشنل لائف میں یا اپنی پرسنل لائف میں, اداراتی طور پر, ایون کہ جہاں پر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں بھی کیا بات ہوتی ہے, یعنی کہ کون سی پرسنالٹی جو ہے وہ بتائی یا سکھائی جاتی ہے؟ تو یوں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کہتے تو ہیں کہ ہم دنیا دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے یا دونوں کا خیال رکھنا چاہیے, تو یہ صرف شاید کہنے کی حد تک ہوگا. اگر ہم اس کو پریکٹیکلی میجر کرنے جائیں گے تو دین تو خال خال ہی نظر آتا ہے. کہاں اس کی بات کی جاتی ہے, کہاں اس پر اتنا کلام کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ دین پر چلیں گے یا آخرت کے معاملے پہ غور کریں گے, یا جیسے ہم نے یہ واقعہ سنا ہماری ترغیب کے لیے کہ
ایسا آپ کریں گے تو آپ کی دنیا کا نقصان ہو جائے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی نے دنیا بنائی اور وہی ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی ہم رضا کے کام کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو بہت اچھی لائف ہو جائے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سوچ کی بات ہے، پازیٹیو ہونی چاہیے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ بلال بھائی کی جانب دیکھتے ہیں، ان کے پاس مزید جو ہے وہ کیا سٹوری ہے۔
تاریخ اسلام کے بہت ہی عظیم بزرگ، اور میں یہ کہوں گا کہ جب بندہ ان کی سیرت کو پڑھتا ہے تو ان سے محبت کیے بغیر کوئی چارہ بچتا نہیں ہے،
سبحان اللہ،
انسان مجبور ہو جاتا ہے، ان کی عقیدت دل میں اتنی بیٹھ جاتی ہے۔
جیسے آپ نے بھی اپنے جوزی کا واقعہ بیان کیا اور عدنان بھائی نے، اور میں غور کر رہا تھا عدنان بھائی نے پچھلی دفعہ بھی جنگل کا واقعہ بیان کیا اور اس دفعہ بھی،
کوئنسیڈنٹ، اتفاق۔ تو جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔
سبحان اللہ۔
ایک مرتبہ میں ان کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا،
جی جی،
کسی کے ترغیب دلانے پر میں نے سوچا کہ ان کی سیرت کے واقعات پڑھوں، اور ان کا جملہ بھی یہی تھا کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو محبت ہو جائے گی،
بے شک۔
تو اس چیز نے اور ابھارا، یہ ایک لائن ایسی تھی کہ انسان کیر واقعی پڑھ کر دیکھتے، تو جب پڑھا تو واقعی ایسا ہی پایا۔ اور جب میں ان کی سیرت پڑھتے ہوئے ان کی سیرت کے اس حصے پر پہنچا کہ جہاں پر ان کے وصال کا ذکر ہے، دنیا سے جانے کا ذکر ہے، تو وہاں پر یہ واقعہ موجود ہے کہ جس وقت آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، لوگوں کو لگے کہ ایسے آثار کب یہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو ایک بہت بڑا جمع غفیر، لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر آ کر جمع ہو گئی۔ تو اب ہوا یہ کہ انتقال سے کچھ لمحات پہلے یہ ہوا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے۔
اللہ،
اب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس رونے کی کوئی نہ کوئی توجیہ سوچ لی ہوگی کہ کس وجہ سے رو رہے ہیں، دنیا چھوٹ رہی ہے اس لیے رو رہے ہیں، اعمال اپنے حقیر سمجھ رہے ہوں گے اس لیے رو رہے ہیں، مختلف باتیں۔ تو انتقال کے قریب کسی کا رونا یہ اتنا زیادہ کہلیں کہ انسان کو حیرت میں نہیں ڈالتا،
صحیح۔
تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے۔ اچھا، تھوڑی دیر گزری کہ آپ روتے روتے ہنسنے لگے، خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر آئے، اور باقاعدہ کہ طبیعت حشاش پشاش ہو گئی ہو، اور پھر خوش ہونے کے بعد، ہنسنے کے بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ تھا یہ ایک معمہ ہی رہ گیا، لوگ سوچنے لگے کہ پہلے رونا، پھر ہنسنا، پھر دنیا سے چلے جانا، نہ جانے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس کہانی کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ تو خیر آپس میں بات چیت چلتی رہی، لوگوں میں بڑا شہرت ہوئی اس بات کی کہ ایسا ہوا تھا، پہلے روئے پھر ہنسے دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک شخص تھا، اس کو خواب میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کی زیارت ہوئی،
صحیح،
اور اس نے جیسے ہی آپ کی زیارت کی تو ذہن میں سوال یہی تھا، اور اس وقت کا کہلیں کہ ہاٹ ایشو اس علاقے کا یہی تھا، تو اس نے فوراً آپ کی بارگاہ میں سوال رکھ دیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ پہلے روئے پھر ہنسے پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، کیا کہانی ہے،
معاملہ کیا ہے،
معاملہ کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ جب میرے انتقال کا وقت جیسے جیسے قریب آیا تو میرے پاس شیطان آیا، اور روایتوں کے مطابق جب انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو شیطان آتا ہے مسلمان کے پاس، اور وہ اس آخری وقت میں پورا زور یہ لگاتا ہے کہ انسان اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے کسی طرح نہ جائے، اور اپنا ایمان چھوڑ کر کفر کی حالت میں معاذ اللہ وہ دنیا سے جائے، تاکہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ برباد ہو جائے،
آخری کوشش،
آخری کوشش۔ تو کہتے ہیں شیطان میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ بایزید بڑے خوش قسمت ہو، ایمان سلامت لے کے دنیا سے جا رہے ہو،
شیطان کہہ رہے ہیں،
شیطان کہہ رہا ہے بایزید تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جا رہے ہو۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات اس کی سن کر رونے لگا، رونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا دیکھو شیطان اس آخری وقت پر بھی بہکانے سے باز نہیں آیا، اور ابھی میں دنیا سے جا رہا ہوں، گیا نہیں ہوں، کہ اگر اس موقع پر بھی مجھ سے کوئی معاذ اللہ ایسی بات ہو جائے جو مجھے ایمان سے نکال دے تو بھی میرا بنے گا کیا، ساری زندگی کی عبادتیں سب دری کی دری رہ جائیں گی۔ تو یہ اس موقع پر بھی بہکانے کے لیے آ گیا۔ تو کہتے ہیں میں اس وقت اس لیے رویا کہ مولا کریم اس وقت میں بھی میری شیطان سے حفاظت فرما جس طرح ساری زندگی فرمائی، تاکہ میں ایمان سلامت لے کے دنیا سے جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں رو ہی رہا تھا کہ اتنے میں میں نے دیکھا ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اور اس فرشتے نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ بایزید آپ خوف نہ کیجئے، غم نہ کیجئے، اور خوشخبری قبول فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت کا پروانہ عطا فرمایا.
سبحان اللہ.
تو کہتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ آیا میرے پاس اور اس نے اس قسم کی مجھے تسلی دی, خوف سے منع کیا, غم سے منع کیا اور مجھے جنت کی خوشخبری دی, تو وہ سن کر میں ہنسا اور اس کے بعد میری روح کو قبض کر لیا گیا. اچھا اب یہ تو واقعہ مکمل ہوا, لیکن جب میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میرے ذہن میں فوراً قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ اس وقت آئی اور میں نے فوراً قرآن مجید کھول کر جب اس آیت کو پڑھا تو یقین کریں اسد بھائی, قرآن مجید کی وہ آیت اور یہ واقعہ مجھے پوری اس کی ہو بہو تفسیر لگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر استقامت کے ساتھ اس پر مضبوطی کے ساتھ جم کر کھڑے رہے, تو فرمایا کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں.
سبحان اللہ.
ان کے
سبحان
پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کر وہ کیا کہتے ہیں کہ خوف نہ کیجئے, آگے کی کسی بھی معاملے کا آپ دل میں خوف نہ رکھیے اور ماضی کی کسی بھی بات کا آپ غم نہ کیجئے اور اس جنت کی خوشخبری قبول کیجئے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے. تو یہ جو واقعہ تھا یہ بالکل ہو بہو اس کی تفسیر نظر آیا کہ فرشتے نے بالکل حاضر ہو کر بالکل وہی باتیں کیں کہ جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نظر آتی ہیں. تو یہ جو ان ولیوں کے پاس آتے ہیں تو یہ آخری وقت میں ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان اولیاء کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہوتا ہے. اب یہاں پر آیت مبارکہ میں جو بات ہے کہ ہم بھی یقیناً یہ جو واقعہ سننے کے بعد ایک رشک والی کیفیت تو پیدا ہوئی ہوگی نا ان پر کہ یار ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ کے فرشتے آ کر اسی خوشخبریاں دے دیں تو یہ کیسے ہوگا اور ہم اس وقت شیطان کے وسوسوں سے کیسے بچ پائیں گے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ اعزاز ملتا کن کو ہے, فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. مطلب کیا, اسلام کے جو جملہ بنیادی عقائد ہیں جو ہم ایمان مفصل ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں اور جو ضروریات دین سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جن کی بنیاد پر کوئی انسان مسلمان کہلاتا ہے, جب بندہ وہ عقائد رکھتا ہے ان کو تسلیم کرتا ہے اور ان پر مضبوطی سے جم جاتا ہے, استقامت اختیار کرتا ہے, تو پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم عبادتیں کریں اور اسلام کے عقائد جن کا ہم باقاعدہ اعتراف بھی کرتے ہیں ہم ہر وقت ان کو اپنے سامنے حاضر رکھا کریں. یعنی نماز پڑھنی ہے تو اس لیے نہیں کہ یار کوئی مسئلہ مجھ پر آیا ہوا ہے تو وہ حل ہو جائے, یا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہ آئے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ سے جو بات فرمائی وہ بات دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے کہ فرمایا کہ کلہم یطلبون منی, یہ جو دنیا والے ہیں ساری کائنات ہے یہ مجھ سے مانگتے ہیں, اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں. تو فرمایا ساری دنیا والے یہ مجھ سے مانگتے ہیں, یہ جو بایزید بستامی ہے یہ میرا اتنا پیارا بندہ ہے یہ مجھے مانگتا ہے.
سبحان اللہ.
جب یہ اس کی طلب ہوتی ہے تو یہ مجھے مانگنے کی ہوتی ہے. مطلب کیا کہ وہ جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ففروا الی اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو, یعنی تمہارا جو منزل مقصود ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی ذات سے بھاگ رہے ہیں, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ بالآخر جانا کس کے پاس ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہم سب نے لوٹ جانا ہے. تو اس لیے اگر ہم اسلام کے بنیادی عقائد کو سامنے رکھ کر اور ان کی حقانیت کو ہر وقت پیش نظر رکھ کر
اور استقامت کے ساتھ
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ ہمیں بھی ایسا مقام و مرتبہ اور جیسی خوشخبری عطا
فرمائے. کرام کی جو حیات ہے, جو ان کی سیرت ہے اور ان کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ترغیب کا باعث ہیں, اور ان کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے موٹیویشن بھی ہوتا ہے. اور چونکہ ظاہر ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو فالو کر کے ہی اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے, تو اسی طرح سے جب ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. اور ان کا خوف خدا, اللہ پر جو توکل ہے, اور جو جن بزرگ کا ابھی تذکرہ ہوا, ان کے واقعات تو بڑے حیرت انگیز ہیں اور عام لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہیں. تو بہرحال آپ پڑھیں گے سیکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل عمل کا جذبہ بھی ملے گا اور مزید ہم آگے بڑھنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے. جی ایاز بھائی,
بھائی عزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آپ نے پوچھا نا کون سے سن کے ہیں,
ہاں جی
یہ میں نے دیکھا ہے 188 سنہ ہجری ہے اور 804 سنے عیسوی بنتا ہے.
188 سنے ہجری. تو دوسری صدی ہجری کے ہوئے نا.
261-260 یعنی یہ جو
وصال ہے
صدی ہجری ہے اس میں ان کا وصال.
ماشاءاللہ, یعنی کہ یہ تبا تابعین کا دور ہوگا. تبا تابعین کا دور ہوگا, ماشاءاللہ کیا بات ہے جی, زبردست. جی
اسد بھائی, قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے حبیب, آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے.
سبحان اللہ.
انسان کئی طریقے سے اپنی چیزوں کے اوپر ناز کرتا ہے, کوئی زیادہ علم حاصل کر لے, کسی کو بڑا منصب مل جائے, کسی کے پاس دولت زیادہ آ جائے, کسی کے پاس کچھ آ جائے, تو وہ مختلف طریقے سے اپنے اوپر ناز کر رہا ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری, یہ سب سے بڑا ناز ہے.
بے شک
اگر ہمیں دنیا میں یہ نصیب ہو جائے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جاننے والے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کرنے والے ہیں, تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے.
واہ واہ.
اور جیسے اولیاء کی بات چلی, ہمارے بلال بھائی نے بیان کیا, یہ اولیاء کرام کی ہستیاں, ان کی سیرتیں کیا ہیں؟ بیسکلی اطاعت مصطفیٰ, اطاعت خدا و اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ان کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. ان حضرات نے جب اس کو مضبوطی سے تھام لیا, اللہ پاک نے ان کا چرچا بلند فرما دیا, ان کا ذکر جو ہے وہ زبانوں پر, دلوں میں ان کی محبت کو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا. تو اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں, ہم بھی اگر سرخروئی چاہتے ہیں, دارین کی عزتیں, دونوں جہاں میں کامیابیاں اور عزتیں چاہتے ہیں, تو اللہ پاک کی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائیں.
بے شک بے شک.
ایک ایسے ہی نیک ہستی کا, بزرگ کا دیکھیے کہ اللہ والے کیسے ہوا کرتے ہیں, ان کی سیرت کیسی ہوتی ہے, ہمارے لیے کتنا کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے. یہ اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوا کرتے کیونکہ ان کا جو بستر ہے نا وہ دربار مصطفیٰ میں لگا ہوا ہے. تو یہ اتنی جلدی کسی دنیا دار سے یا منصب والے سے یا بڑے پڑھے لکھے شخص سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتے. ایک ایسا ہی واقعہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیری نعیمی میں لکھا ہے کہ نصیر الدین توسی نام کا ایک شخص تھا جو نجوم میں بہت مہارت رکھتا تھا.
نجوم سے
یعنی ستاروں کا جو علم ہے, اس کے اندر جی علم نجوم کے اندر بڑی مہارت رکھتا تھا. تو وہ ایک ولی کی ملاقات کو, ایک نیک بندے تھے اللہ کے جو ولی تھے, ان کی ملاقات کو حاضر ہوا. تو اس نے لوگوں نے جب اس کا تعارف کروایا تو آپ نے پوچھا کہ اس کی اسپیشلٹی کیا ہے, کیا اس کی خاص بات ہے؟ انہوں نے کہا جی علم نجوم کے اندر بڑا ماہر ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا, فرمایا یہ تو سفید گدھا بھی بتا دیتا ہے.
اچھا.
تو وہ جو تھا نصیر الدین توسی, یہ اس کو یہ بات بڑی
جھٹکا لگا. ظاہر ہے جس پر ناز ہو بندے کو,
جس کے اوپر بندے کو ناز ہو, جناب اس وقت کا وہ زمانے کا اتنا بڑا شخص ہو اور جس کا نام ہو کہ جناب یہ علم نجوم کا اتنا بڑا ماہر ہے, وہ جب ایک نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو, انہوں نے کہا یہ تو سفید گدھا بھی جناب بتا دیتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا. اب اس کو بڑی یہ بات ناگوار گزری اور وہ ان کی محفل سے اٹھ گیا. وہاں سے اٹھ کر جب وہ چل پڑا تو رستے میں اسے ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک جھگی میں اس کو ایک شخص ملا, اس کے پاس اس نے پڑاؤ کرنے کا ارادہ کیا. جب وہ وہاں پر رکا تو اس نے جو شخص تھا وہ اس کے پاس کافی سارے گدھے جو ہے وہ پالے ہوئے تھے اس نے. تو اس شخص نے جو ہے وہ اس سے کہا میاں رکو تو شوق سے میرے پاس, لیکن آج اندر سونا.
اچھا.
تو نصیر الدین توسی بڑا حیران, اس نے کہا کیوں بھائی خیریت, اندر کیوں سو؟ اس نے کہا اس لیے کہ آج سخت بارش ہونے والی ہے, تیز بارش ہونے والی ہے. کہا اچھا. کہا تمہیں کیسے پتا چلا تیز بارش ہونے والی ہے؟ کہا یہ جو میرا گدھا ہے نا سفید والا, جب یہ تین بار دم ہلاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیز بارش ہونے والی ہے. اب نصیر الدین توسی جو تھا اندر ہی اندر اس کو بڑی گلٹی فیل ہوئی کہ وہ بزرگ جو فرما گئے تھے کہ سفید, یہ تو سفید گدھا بھی جانتا ہے.
میں ناراض ہو کے نکل گیا,
میں ناراض ہو کر نکلا اور یہ کیسی بات ہے؟ اب جناب تھوڑی دیر میں گفتگو چل ہی رہی تھی, آندھی آئی, گھٹا ٹوپ اور بارش, تیز بارش شروع ہو گئی.
واہ.
اب جناب یہ جو تھا یہ بڑا شرمندہ ہوا اور بڑا جو ہے وہ دل کے اندر اس کے ملال ہوا کہ یار وہ کیسی بات انہوں نے فرما دی, اور مجھے اپنے علم پر بڑا ناز ہے, اور یہاں حال یہ ہے کہ جناب سفید گدھا بھی جو ہے نا وہ تین بار دم ہلائے تو بتا دیتا ہے کہ تیز بارش ہونے والی ہے. تو اس سے پھر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو نتیجہ اخذ کیا نا, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا اور دریا پر چلنا اور بڑا عالم بن جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. فرمایا پرندہ بھی ہوا میں اڑتا ہے اور مچھلی بھی دریا میں تیرتی ہے, اور فرمایا بڑا عالم شیطان بھی تھا. فرمایا اصل کمال, اصل تصوف اور فقیری تو اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی گدائی جو ہے یہ اصل فقیری ہے, یہ اصل تصوف ہے, یہ اصل جو ہے وہ اعزاز ہے اور مقام ہے جس کو حاصل ہو جائے. تو شاعر نے کہا نا, ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں, تجھی کو دیکھنا, تجھی کو سننا, تجھی میں گم رہنا, حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری, ہم کسی بھی منصب پر, اسٹیٹس پر پہنچ جائیں, کتنی بھی بلندی پر پہنچ جائیں, یاد رکھیے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہے بندہ, عاجزی اور انکساری کا دامن رکھے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کو کسی حال میں بھی ترک نہ کرے, کہ یہ اصل میں ہماری سرخروئی اور عزت کا باعث ہے دنیا اور آخرت میں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیے, اسد بھائی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے, اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو پھر میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, اور اللہ پاک بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے.
بے شک بے شک, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی اور آپ کی اطاعت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آپ نے واقعہ سنایا, ایک واقعہ مجھے عرب میں کسی نے سنایا. اچھا, پرانے زمانے کے جو لوگ تھے نا, تو ان کو عجائبات اور کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں ان سے بڑی رغبت ہوا کرتی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں, وہ جب بندہ اس میں غور و فکر کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہیں. پرانے لوگ جو تھے وہ آسمان کو دیکھ کر, آسمان پر ہونے والی روشنی کو دیکھ کر, یا ہوریزن پر جو سن سیٹ سے پہلے روشنی ہوتی ہے اس کے تغیر سے طوفان کے بارے میں, آندھی کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے. تو یہ بھی ہے, اور اللہ کی شان ہے, قدرت ہے کہ جانوروں میں بھی ایک طرح کا شعور ہے. تو عرب, ہم حاضری تھی مکہ پاک میں, تو وہاں پر ایک وہاں کے مقامی کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے. تو بقول اس کے, اب وہ شہر کون سا تھا مجھے یاد نہیں, کہ وہاں پر آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پہاڑ کو کراس کر کے روڈ بنانا تھا, راستہ نکالنا تھا. تو وہ سارے لوگوں کو جمع کیا گیا, تو اب بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ یار روڈ تو بنانا ہے لیکن اس کے میجرمنٹ ہم کیسے کریں, اور کہاں سے اس کی جو سلوپ ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ بن جائے گی. تو انہی میں ایک عرب بدو جو وہاں کے باشندے ہوتے ہیں, جو گاؤں دیہات کے رہنے والے, تو اس نے کہا بھائی اس میں تم اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہو, میرا جانور بتا دے گا. تو اس نے کہا یار ہم اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, ہم بنا تو لیں گے لیکن شاید اس میں بہت ساری انجینئرنگ لگے گی, تیرے پاس ایسی کیا چیز ہے تو اس کا ایک سواری کا جانور تھا جو پہاڑی پر چڑھتا تھا. تو اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو, اور اس نے اس جانور کو ہانکا. اب وہ جانور جو ہے نا پہاڑی پر اپنے حساب سے کرو لیتا ہوا چلتا گیا. اس نے بولا جہاں جہاں یہ جانور جا رہا ہے نا وہاں وہاں نشان لگا لو, اور اس پہاڑی پہ چڑھنے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے. اچھا, بعد میں جب انہوں نے میجرمنٹ کی تو واقعی وہ سب سے آسان راستہ تھا, اور بقول اس شخص کے کہ وہیں پر بعد میں راستہ نکالا گیا. تو اب جانور ہے لیکن اس کے اندر یہ شعور ہے پہاڑ پہ چڑھنے کا, راستوں میں جانے کا, کیونکہ وہ ظاہر ہے مشکل راستے سے تو نہیں جائے گا. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دیہاتی لوگوں کو بڑی اچھی اویئرنیس ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے جانوروں میں, پرندوں میں, بلکہ پرانے لوگ جو ہے نا کتوں کی آواز سے بھی اندازہ لگاتے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے, کہ طوفان آنے والا ہے یا زلزلہ آنے والا ہے. تو اس سے پہلے تو اس طرح کی کتابوں میں بڑی ایکسپیرینسز جو ہے وہ موجود ہیں, اور یہ اللہ کی شان ہے. انسان ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات ہے, دیر از نو کمپیریزن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انجینئرنگ کے بجائے گدھے پالنا شروع کر دیں کہ بھائی آئندہ سے راستہ اسی سے ناپیں گے. انسان کو جو اللہ نے عقل اور شعور عطا کی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, لیکن کائنات کے اندر جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک طرح کا شعور رکھا ہے, اور بعض چیزیں ان کی بڑی حیرت انگیز ہوتی ہیں. جیسے بعض جانوروں میں سونگنے کی صلاحیت جو ہے وہ انسان کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے, بعضوں میں دیکھنے کی جو صلاحیت ہے, جیسے کہ باز ہے, شاہ باز ہے, شاہین ہے, جو بھی کہیں, اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے کہ وہ سینکڑوں فٹ اوپر سے جو ہے وہ سمندر کے اندر مچھلی کو دیکھ لیتا ہے. حدود کے بارے میں
قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, بعض یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مخلوقات میں مختلف غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں.
بے شک.
اور واقعی آپ نے یعنی ایک پورا موضوع چھیڑ دیا ہے, اگر اس پر بندہ غور کرے تو بہت سارے واقعات, بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کو ہدایت یا فائدہ جو ہے وہ ملنے کا جو سبب بنا ہے وہ کوئی نہ کوئی جانور بنا ہے.
صحیح.
تو یوں یعنی یہ بہت سارے واقعات ایسے جو ہے وہ جمع کیے جا سکتے ہیں.
بے شک.
تو یہ اللہ تبارک تعالی کی قدرت ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ مختلف مخلوقات کے ذریعے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالی کی قدرت کی کاریگری ہے, اور ہمیں ایسے واقعات اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اپنے خالق و مالک پر ایمان مزید پختہ ہوتا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے, جس سے چاہتا ہے انسانوں سے, یعنی جو کام لینے ہیں انسانوں نے کرنے ہی ہیں یقیناً, لیکن بعض اوقات اس کا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ اس طرح کی مخلوق بھی بن جائے.
اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی اور فی زمانہ جانوروں پر جتنی تحقیق ہو چکی تو شاید ہسٹری میں نہیں تھی. لیکن ایک کتاب ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں کسی مذہبی اسکالر کی اس موضوع پر, تو حیات الحیوان ایک کتاب ہے علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی ہے, تو اس کے اندر بہت سارے عجائبات ہیں. ہو سکتا ہے آج کی جدید سائنس نے ان خواص کو, جانوروں کی ان صلاحیتوں کو مزید ایکسپلور کر لیا ہو, لیکن یہ کافی پرانی کتاب لکھی گئی اور اس کے اندر جانوروں سے متعلق بہت حیرت انگیز معلومات جو ہے وہ بہرحال ملتی ہیں. ان کے ایکسپیرئنسز ہوں گے, تجربات ہوں گے, اور پرانی کتابوں میں موجود ہوگا. تو بہت پہلے پڑھی تھی کتاب, تقریباً جو مذہبی طبقے سے وابستہ افراد ہوتے ہیں تو اس کتاب کو بہرحال کہیں نہ کہیں دیکھا یا پڑھا ہوتا ہے. آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ پر امید ہے کہ مل جائے گی.
آپ نے ذخیرہ کتاب کا بتایا, میں ایک چھوٹی کتاب کا بتا دیتا ہوں کہ کم وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عجائب الحیوانات کے نام سے ابو النور محمد بشیر کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے.
اچھا, ماشاءاللہ.
وہ بھی ماشاءاللہ اسی طرح مختلف حیوانات کے متعلق کی گفتگو, اس میں آخر میں سبق بھی دیا ہوتا ہے.
ماشاءاللہ. یہ وہی ہے جو عورتوں کی حکایات, مختلف حکایات, جو سچی حکایات سیریز ہے پوری, اور بہت ہی شاندار ہے اور پڑھنے کے لائق ہے. یعنی کہ جن کو ناولس پڑھنے کا یا کہانیاں پڑھنے کا یا سٹوریز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, تو یہ جو پوری ایک سیریز ہے اگر آپ وہ پڑھیں گے تو بڑا خوبصورت انداز ہے اور مطلب کمال ہے. یعنی کہ سٹوری رائٹنگ کے اندر اور اس سے نکالے گئے جو اسباق ہیں اس میں بڑی بے مثل یہ حکایات پر مبنی کتابیں ہیں. تو بہرحال اگین وہی بات ہے جو شروع میں بھی ہوئی تھی کہ دین کا علم جو ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. عمران مدنی بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا سٹوری ہے.
جی, وقت مختصر ہے تو بڑے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا.
جزاک اللہ.
شعب الایمان کی روایت ہے اور یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سفر میں تھے, تو سفر میں کہیں دیکھا کہ ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بکریوں کو چروا رہا ہے. آپ نے وہاں پر اپنا خیمہ وغیرہ لگایا, پڑاؤ کیا, تو اس کے بعد آپ نے وہاں کھانا وغیرہ کا اہتمام کیا گیا, تو چرواہے کو اپنے پاس بلایا, آپ نے فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میرا تو روزہ ہے.
اچھا.
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی سخت گرمی کے دن ہیں اور اس وقت بھی تمہارا روزہ ہے, اور حال یہ کہ تم سخت گرمی کے اندر یہ پہاڑوں پر بکریاں چرا رہے ہو پھر بھی تمہارا روزہ ہے.
واہ.
اور روزہ بھی نفل ہے, فرض نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ بس میں اس لیے یہ روزے رکھتا ہوں تاکہ میرے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے,
اللہ
میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا. آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنی بکریوں میں سے کوئی ایک بکری ہمیں بیچو گے, ہم جو ہے تمہیں قیمت بھی دیں گے, اس کے بعد تمہیں اس بکری کا گوشت بھی دیں گے تم تاکہ افطار اچھی کر سکو. تو وہ کہنے لگا کہ بکریوں کا میں مالک تو نہیں ہوں, میں تو صرف چرواہا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, اور اس کا مالک تو میرا آقا ہے, میرا مالک ان بکریوں کا جو ہے نا وہ مالک ہے, تو اب میں بیچ نہیں سکتا یہ. تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس کا امتحان لینا چاہا. فرمایا ٹھیک ہے, اپنے آقا کو بول دینا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا. تو جب اس غلام نے یہ سنا, چرواہے نے یہ سنا, تو کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ,
اللہ
اگر یہی سب کرنا ہے تو اللہ کدھر ہے. یعنی اللہ تو حقیقت سے واقف ہے,
بے شک
اللہ تو دیکھ رہا ہے,
بے شک
میں اپنے آقا سے تو جھوٹ بول دوں گا, اس کا عذاب بھی ہوگا, لیکن اللہ تو گواہ ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کروایا کہ یہ کس کا غلام ہے, اتنا نیک متقی پرہیزگار اور بڑا پارسا آدمی ہے, کس کا غلام ہے؟ پتہ چلا فلاں فلاں کا یہ غلام ہے اور یہ بکریاں بھی فلاں فلاں آدمی کی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام بھی اس بندے سے خرید لیا,
اچھا,
اور سارا کا سارا ریوڑ بھی خرید لیا, بکریاں خرید لیں, اور وہ بکریاں خرید کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی غلام کو چرواہے کو عطا فرما دی, اور پھر مزید اس پر احسان یہ کیا کہ اللہ کے لیے اسے آزاد کر دیا.
سبحان اللہ,
فرمایا اب تم آزاد ہو, اب بکریاں چرانا بھی تم پر لازم نہیں ہے, اب دل کھول کر اپنے رب کی عبادت کرو, اپنے رب کو راضی کرو.
کیا بات ہے!
تو اب اس آیت کا, اس روایت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ جو ہے ہر وقت یہ ذہن رکھے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور دوسرا یہ ذہن رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج کل حال یہ ہے, اپنا اسد بھائی ہمارے ناظرین بھی اس کو شاید ایگری کریں, کہ جہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, اور وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو وہاں بڑے سنبھل کے رہتے ہیں. مسجدوں میں چپلیں چوری ہوتی تھی تو اب کیمرے لگا دیے, تو اب لوگ جو ہے نا بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ ہاں یار اس مسجد کے اندر جو ہے نا وہ کیمرہ لگا ہے, یہاں سے جو ہے نا وہ چپل چوری نہیں کرنی. بہرحال اور بھی مقامات پر ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہو, ٹریفک رول کے رولز کی اگر خلاف ورزی کرنی ہے تو کر لیتے ہیں, لیکن جہاں کیمرہ لگا ہو تو وہاں بڑے سلو ہو جاتے ہیں, وہاں بڑی پاسداری کرتے ہیں. تو جہاں پر یہ لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے, اس وقت تو بندہ بڑا محتاط ہو جاتا ہے. اور حال یہ کہ یہاں پر اس کیمرے کو تو چکمہ بھی دیا جا سکتا ہے, کچھ بھی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے, مگر میرے رب کو کوئی چکمہ نہیں دے سکتا,
بے شک
اللہ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا, اللہ رب العالمین کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, اور اللہ رب العالمین ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس حال میں اگر بندہ رہے کہ میرے ہر حال میں مجھے رب دیکھ رہا ہے, تو پھر بندہ گناہوں سے بھی بچے گا, پھر بندہ جو ہے وہ حرام سے بھی بچے گا, پھر بندہ جو ہے وہ اپنے ناجائز معاملات سے بھی بچے گا, پھر بندہ ہر وقت جو ہے وہ خوف اور امید کی کیفیت کے اندر رہے گا, اپنے رب کو راضی کرنے کے اندر لگا رہے گا, اور پھر اللہ کی مہربانیاں, اس کی رحمتیں, اس کی نوازشیں اس بندے پر ہوں گی. بس جب بھی کوئی کام کرنے لگیں, اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں اسد بھائی شاید آپ کو یاد ہو, ماشاءاللہ آپ ہی کی طرف سے, آپ ہمارے نگرانی مجلس ہیں, ایک تحریر جو ہے نا وہ چلی تھی تمام ہی ڈپارٹمنٹس کے اندر, سسٹم پر لگائی گئی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا اسٹیکر لیا گیا تھا, ایک اسٹیکر جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یعنی لگایا گیا تھا, اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور سسٹم پر بھی لگایا گیا تھا, اسکرین پر بھی ڈسپلے کیا گیا تھا. تو ایک اچھا طریقہ تھا کہ
امپریشن
سسٹم پر بھی بیٹھے تو کچھ غلط کام نہ.
اور یہ اللہ پاک کی رحمت سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں, تو جیسے ہم دنیاوی طور پہ ریمائنڈرز اپنے لگاتے ہیں نا, ٹیبل پہ رکھتے ہیں, تو ایسے ہی ہم نے نیک لوگوں کو دیکھا کہ اس طرح کے توغرا, میرے لیے سنت کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی یاد دہانی کے لیے, اور اللہ دیکھ رہا ہے یا اس سے کوئی اور جملہ اس طرح کا لکھ کر رکھتے ہیں, تاکہ بار بار جب اس پر نگاہ جاتی ہے تو بندے کا تصور جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے, اور ہم بھول جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ کسی بھی مسلمان سے اگر پوچھیں کہ کیا اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, نہ تو مسلمان, لیکن بھول جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں رہیں.
سیدی اعلی حضرت کا وہ روزہ افطار والا بھی واقعہ, ہاں جی,
بہت سارے واقعات ہیں بزرگان دین کے, ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ, اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. یہ تو آپ نے پرانا واقعہ جو صحابی کا بیان فرمایا, ہم لوگ ایک دفعہ سفر پر تھے شمالی علاقہ جات میں, تو وہاں پر ایک بوڑھا شخص تھا, تو وہ اسی طرح جانور لے کے جا رہا تھا, بھیڑ بکریاں, تو اس سے ہماری ملاقات ہوئی, تو ہم نے پوچھا بھی کیا ہے سلسلہ, تو وہ بھی اسی طرح چرواہا تھا جو کسی کے بکریاں لے کے جا رہا تھا. تو ایک بکری نا اس نے اٹھائی ہوئی تھی کندھوں پر, تو ہم نے کہا بھی اس کو کیوں اٹھایا ہوا ہے, کہنے لگا یہ تھوڑا بیمار ہو گئی ہے,
اللہ
اب ہم آخر تک اس کو اٹھا کے چلیں گے. اچھا, وہ ماشاء اللہ ہوتے بھی جسمانی طور پر مضبوط ہیں, اور اس سے بھی حیرت کی بات ہی, اس نے کہا بھائی یہ امانت ہے, اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم اس کو پھر کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں, اور اگر کوئی مر جائے تو اس کو ذبح کر کے اس کی جو کھال وغیرہ ہے, جیسے مرنے کے قریب ہے اس کو ذبح کر لیا, تو گوشت کو خاص طریقے سے اگر محفوظ کیا جا سکے تو تو ٹھیک، ورنہ اس کی جو چیزیں محفوظ کی جا سکتی ہیں، کھال یا جو بھی، وہ ہم لے کے جاتے ہیں اور نشانی کے طور پر بھی لے کے جاتے ہیں کہ یہ مر گیا تھا جانور. تو بہرحال اللہ پاک جسے توفیق عطا فرمائے، آج بھی امانت کا خیال رکھنے والے بھی ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو خیانت کرتے ہیں، جو ایسا معاملہ کرتے ہیں، تو انہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ڈرنا چاہیے. آج ہو سکتا ہے کچھ روپوں کا فائدہ ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے اسی کا انجام دنیا میں دیکھنا پڑے، دنیا میں نہ بھی دیکھنا پڑے، تو آخرت کی جو گرفت ہے اور جو پکڑ ہے، دیر از نو کمپیریزن. یعنی آج لاکھوں کروڑوں جتنے بھی کما لیے، بہرحال اللہ کا عذاب جو ہے اس سے کوئی ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ایسا سودا تھا جو کرنا چاہیے تھا. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. عدنان بھائی، آخری چند منٹس میں مختصر آخری واقعہ.
حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مرضوان کے شاگرد ہیں، ان کے زمانے کے ہیں. یہ حضور کے وہ امتی ہیں جن پر اللہ کریم نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا. تو ان کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن ابھی جو میں ایک جس میں معاشرے کے ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ بات عرض کرتا ہوں. حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ جب گھر آتے تھے نا، تو جیسے ہی دروازے پر پہنچتے تھے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کرتے تھے.
اچھا.
تو ان کی زوجہ اندر سے جواب دیا کرتی تھی اللہ اکبر.
اچھا.
جب آپ اندر آتے تو صحن میں پہنچنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے تو جو زوجہ تھی وہ بھی رپلائی میں جواب دیتی اللہ اکبر. پھر جب کمرے کے اندر داخل ہوتے، صحن سے آگے بڑھتے، تو اس وقت بھی یوں ہی تکبیر کہتے تھے اور جواب میں جو ہے زوجہ بھی تکبیر کہتی تھی. اس کے بعد جب یہ بیٹھتے تو اب جو چادر لباس وغیرہ جو زائد تھا وہ زوجہ رکھتی اور یوں آرام سے بیٹھتے، اس کے بعد کھانا پیش کیا جاتا. ایک دن حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی جب گھر آئے تو آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کے تکبیر کہی، جواب ہی نہیں آیا.
اچھا.
حیران ہوئے، بھائی یہ کیا بات ہے. اندر داخل ہوئے، صحن میں پہنچے، پھر تکبیر کہی. اب وہ امید تو یہ ہے کہ بھائی روٹین ہے، لیکن آج روٹین سے ہٹ کے معاملہ ہے، جواب نہیں آیا. پھر اندر داخل ہو گئے، گھر میں دیکھا تو جو بتی تھی، جو چراغ تھا، وہ گل ہے، اندھیرا ہوا ہوا ہے اور کوئی جواب نہیں. اور زوجہ کو دیکھا تو وہ ایسے سر جھکا کے اور زمین نہ کرید رہی ہیں اس سے، لکڑی سے. تو بڑے حیران ہوئے، تو کہا کہ بھائی یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، آپ کی ان سے بڑی اچھی بات چیت ہے، اگر آپ ان سے سفارش کر کے کوئی غلام کوئی خادم لے لے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی.
اچھا.
آپ فوراً سمجھ گئے بھائی معاملہ کیا ہے. آپ نے کہا یا اللہ جس نے میری بیوی کو بہکایا ہے تو اسے اندھا کر دے.
اللہ.
سارے کا سارا معاملہ جان گئے، پیچھے معاملہ ہوا کیا ہے. ہوا کیا تھا کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی جب گھر سے گئے، اب معلوم کرنا شروع کیا ہوا کیا، ادھر انہوں نے یہ کیا، یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کا ایسا مقام و مرتبہ تھا، مستجاب الدعوات تھے. ادھر آپ نے کہا کہ یا اللہ اسے اندھا کر دے، ادھر آپ کی ایک پڑوسن تھی وہ اندھی ہو گئی گھر میں. معاملہ کیا تھا، وہ آئی یہاں ان کے گھر اور آ کے اس نے آپ کی زوجہ کو آپ کی غیر موجودگی میں کہا، تمہارے شوہر کی اتنی بات چیت ہے مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، تو ادھر ان کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، ان سے سفارش کرو، انہیں بولو کہ مطالبہ کریں، ڈیمانڈ کریں کہ بھائی وہ آپ کو لے کر دیں، تمہاری زندگی جو ہے ایسے تم گھر میں کام کاج کرو. یوں کر کے بھڑکایا شوہر کے خلاف، اور اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ تھا یہ اس عورت کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے آیا تھا. اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا بھائی معاملہ یوں ہوا ہے، تو اب آپ نے اس عورت کے لیے بد دعا کر دی، تو وہ عورت نابینا ہوگی. اب ادھر گھر میں اس کو احساس ہوا کہ بھائی یہ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یوں کہہ لیں کہ چنچل مزاج یا ہر ایک سے شرارت کرنا، تو یہ مزاج بعض اوقات مہنگا پڑ جاتا ہے بندے کو، ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اب وہ نادم ہوئی، شرمندہ ہوئی، اب اسے احساس ہوا کہ بھائی اور تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. وہ روتی روتی حضرت ابو مسلم خولانی کے گھر آ گئی اور کہنے لگی حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کر دی آپ کی زوجہ کو یوں وسوسے ڈال کے. تو اب جب دیکھا کہ بھائی اس کو احساس ہو گیا ہے، آپ نے کہا یا اللہ اس کی آنکھوں کو پھر سے روشن فرما دے. آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ کریم نے آنکھوں کو روشن کر دیا.
کیا بات ہے.
یہاں جو ہمارے سیکھنے کے لیے بات ہے, بعض لوگ ہمارے معاشرے میں بگڑتے گھر خاندان جو ٹوٹتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا کردار ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو کبھی کبھار آپ کے گھر میں آتے ہیں, دو چار باتیں کر کے وہ چلے جاتے ہیں, اور ہم اپنا سکون جو پہلے زندگی بڑی آسان ہوتی ہے اس کو ہم برباد کر بیٹھتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں اس پر مذمت بھی بیان فرمائی کہ ایسا شخص جو شوہر کے خلاف بیوی کو بھڑکائے تو ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس پر اور بھی وعیدات ہیں. تو ہمیں اپنے گھر کا سکون کسی کے کہنے پر برباد نہیں کرنا چاہیے, اور بیدار مغزی کے ساتھ اور اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے.
ماشاءاللہ. ناظرین, واقعہ تو بڑا ہی جامع ہے, اور اس کے ضمن میں جو ہے وہ کلام بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے, جو ہمارے وسائل اور اسباب ہوں اسی میں گزارا کرنا چاہیے. ہاں, مزید نعمت کے لیے کوشش کرنا اس سے کوئی منع نہیں ہے, لیکن پازیٹیو وے کے اندر. اگر شوہر اور بیوی دونوں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل بڑھنا چاہیے, آسائشیں آسانیاں دینی چاہیے, اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو آسانیاں دے. کون ایسا بد نصیب ہوگا کہ جو یہ نہیں چاہتا ہوگا. لیکن اس آسائش کے لیے یا اللہ کی نعمت کے حصول کے لیے نیگیٹو ہو جانا اور ایسا انداز اختیار کرنا کہ جو ناپسندیدہ ہو, اس بات کی مذمت ہے. نیگیٹیوٹی پھیلانے والے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھو تو ایسا لگتا ہے کہ کل تیسری جنگ عظیم لگنے والی ہے, اور بس پاکستان تو بس دیوالیہ ہو گیا, اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی کچھ اچھا ہوا ہی نہیں, اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس سے برا دنیا میں معاشرہ نہیں ہے. جتنی مہنگائی ہمارے علاقے میں ہے تو دنیا کے کسی کونے میں ہو نہیں سکتی. ہماری قوم جتنی بری ہے اس سے بری قوم نہ پہلے کبھی پیدا ہوئی نہ قیامت تک کے لیے پیدا ہوگی. اتنا نیگیٹو. تو بھائی, کوئی دنیا میں اچھا بھی ہو رہا ہے, کوئی آپ کے علاقے میں, کوئی آپ کے معاشرے میں, یا آپ کے ساتھ, یا آپ کے اطراف میں, یا پچھلے 10 سالوں میں آنے کچھ نہیں ہوتا. وہ بیچارے مطلب گندے ہوئے ہوتے, گڑے ہوئے ہوتے. میں نہیں کہتا کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ پر آگ برس رہی ہے. تو دیئر شوڈ بی اے بیلنس, اور نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی ہیں حالات واقعات, پازیٹیو تھنکنگ سے ہی آپ باہر نکلیں گے نا. نیگیٹیو مائنڈ سے تو آپ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے. تو میں خود بھی ایسا بنوں کہ اگر میرے ساتھ کوئی کچھ دیر کے لیے بیٹھے تو دو اچھی باتیں لے کے اٹھے, اور اس کا دماغ جو ہے نا وہ ہلکا ہو. ایسا نہ بنوں کہ جیسا وہ آیا تھا بیچارہ تو جاتے وقت جو ہے نا وہ ایسا فیلنگز ہوں کہ یار میں دنیا میں آیا ہی کیوں, میں پیدا ہی کیوں ہوا, نہ ہی پیدا ہوتا تو اچھا تھا. تو ایسی فیلنگز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو پازیٹیو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, اس ساری گفتگو کا مقصد ریئلٹی سے آنکھیں پھیرنا ہرگز نہیں, لیکن ایک بیلنس ہونا چاہیے, اور ایک عقل اور شعور کے ساتھ ہمیں ایک اچھا مسلمان ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. جو کچھ باتیں ہوئیں, جو کچھ حکایات کے ضمن میں ہم نے سیکھا, ہم سب کو اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کہانی کے پیچھے کہانی سنو, کہانی کے پیچھے کہانی سنو, نئی باتیں سن لی, نئی باتیں سن لی, پرانی سنو.